وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد، میرے شیخ، میرے پیر، عارف باللہ شیخ العرب والعجم جنید وقت رومی ثانی اور تبریز دورہ، ہر زمانے کے جنید رومی الگ ہوتے ہیں کہ جس ولی کی سیٹ خالی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر دوسرے ولی کو بٹھا دیتے ہیں. حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم، حضرت والا فرماتے ہیں کہ اگرچہ راہ تقوی میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، اگرچہ راہ تقوی میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ جو تقوی کا راستہ ہے، یعنی گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا اور اللہ کی محبت اور دوستی کا راستہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کے راستے پر چلتا ہے تو کسی بھی راستے پر چلنے میں اس راستے کی کچھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، اور چونکہ جو راستہ جتنا قیمتی ہو اس کی تکلیفیں اتنی قیمتی ہوتی ہیں. لہذا لیلا کو پانے کے لیے راستے پر جو چل رہا ہے کہ کمائی کروں گا، پیسہ کماؤں گا، بیوی حاصل کروں گا، تو بیوی کو پانے کا جو راستہ ہے اس راستے کی تمام تکالیف لذیذ اور مزیدار ہو جاتی ہے. کہتا ہے اگرچہ بیوی کو پانے میں تکلیف ہے لیکن خیر، اور ہر غم کو، ہر تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت اور دوستی کا راستہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے قیمتی ہے پورے کائنات میں، جتنے بھی عالم ہیں ان تمام عالم میں اور کائنات میں اللہ سے بڑھ کر قیمتی ذات کوئی نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات جتنی قیمتی تو ان کا راستہ وہ بھی اتنا ہی قیمتی، اور اس راستے کا چلنے والا وہ بھی قیمتی، اور اس راستے کا رہبر، راستہ بتانے والا وہ بھی قیمتی. اور میرے پیارے شیخ، جن کا یہ ملفوظ پیش کر رہا ہوں، جن کی میں بات سنا رہا ہوں، میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا قیمتی ہے کہ اگر ان کے راستے میں اگر ایک کانٹا چبھے تو وہ کانٹا بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور اگر اس کانٹے کی عظمت کو ساری دنیا کے پھول، گارڈ آف آنر، یہ اعزازی سلام پیش کریں تو اس کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. وہ کانٹا جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں چب جائے تو اس کانٹے کی عظمت کا حق ساری دنیا کے پھول مل کر ادا نہیں کر سکتے. تو میرے مرشد، میرے شیخ نے فرمایا کہ جن کی راہ کے خار اور کانٹے، جن کی راہ کے خار اور کانٹے قیمتی ہوتے ہیں، ان کی راہ کے گلستہ کیسے ہوں گے؟ جن کے راستے کے کانٹے اتنے قیمتی ہیں تو ان کے راستے کے گلستہ کیسے ہوں گے؟ اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میرا غم خوشی سے بہتر، میرا خار گل سے خوشتر، میرا غم خوشی سے بہتر، میرا خار گل سے خوشتر، اور میری شب قمر سے انور، غم دل ہے دل کا رہبر، غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر. یعنی اللہ تعالی کی محبت کا جو غم ہے اس کو یہ غم لگا ہوا ہے کہ میں میرا مالک اور پالنے والا ہر لمحہ مجھ سے خوش رہے، اور میری زندگی کی کوئی سانس اللہ تعالی کی نافرمانی میں نہ گزرے، یہ اس کو غم لگا ہوا ہے. یہ جو غم ہے میرے مرشد فرماتے ہیں یہ غم ان خوشیوں سے اچھا ہے، وہ خوشی جو اللہ تعالی کی نافرمانی کی راہوں سے امپورٹ کی جائے اور درامد کی جائے، وہ خوشیاں جو اللہ تعالی کی نافرمانی کی راہوں سے درامد کی جاتی ہیں، امپورٹ کی جاتی ہیں اور حاصل کی جاتی ہیں، ایسی حرام خوشیوں سے وہ غم کہ اس خواہش پر عمل نہ کرنے سے تکلیف آ رہی ہے، خوشی نہیں مل رہی، لیکن اس غم وہ غم اللہ کے راستے کا وہ سارے جہان کی خوشیوں سے بڑھ کر ہے. اور میرا خار گل سے خوشتر، یعنی اللہ تعالی کی محبت کے راستے میں جو کانٹا چبھے سارے عالم کے پھولوں سے افضل ہے وہ کانٹا. میرا غم خوشی سے بہتر اور میرا خار گل سے خوشتر، یعنی ہمارا غم خوشی سے بہتر اس لیے ہے کہ وہ حرام خوشی پر عمل کرنے والے کو وہ صرف خوشی ملے گی، حرام لذت ملے گی، اور اس خوشی پر عمل نہ کرنے سے، حرام خواہش پر عمل نہ کرنے سے جو غم آ رہا ہے اس غم سے خالق میں خوشی مل رہا ہے. تو کیا میرا غم خوشی سے بہتر نہیں ہے؟ یہ میرے پیارے شیخ فرما رہے ہیں، میرا غم خوشی سے بہتر اور میرا خار گل سے خوشتر، میری شب قمر سے انور. یعنی اللہ تعالی جو اپنے عاشقوں کو اندھیرے میں، رات کی تنہائی میں جو اپنے قرب کی لذت اور ذکر کا مزہ عطا فرماتے ہیں، وہ قرب کی لذت، وہ ذکر کا مزہ، وہ چودھویں رات کے چاند سے بڑھ کر ہے. اس کے قلب کو جو اللہ تعالی خالق ماہ اس کے قلب کو اللہ تعالی جو خالق چاند ہے، خالق چاند ہے جو ان چاند جیسی شکلوں سے نظر بچائے گا، تو اللہ تعالی اس کے قلب میں وہ چاندنی عطا فرمائیں گے کہ اس یہ چاندنی تو سچادری رات کے ساتھ ہے، اور وہ چاندنی جو اللہ تعالی اس کو عطا فرمائیں گے وہ چاندنی چودھویں رات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ چاندنی اس کو دن میں بھی ہوگی، یہ چاندنی اس کو دل میں بھی ہوگی، دل میں بھی ہوگی، اور اس کی قرب کا چودھویں چاند، اس کے قرب کا چودھویں کا چاند، اس کے قرب کا اللہ تعالی کے قرب کا چودھویں کا چاند وہ کبھی جو ہے غروب نہیں ہوگا. اور یہ چودھویں رات کا چاند ہے، اس کا کیا عالم ہے؟ مرجھانے والا ہے نا، اس لیے تو دعا سکھائی کہ چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنا، اللہم انی اعوذ بکا من شر هذا الغاسق، یہ چاند کو دیکھنے کی دعا ہے. پنکھے چلاؤ پلیز. یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس کے غروب ہونے سے. تو کیونکہ یہ چاندنی ڈھلنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عاشق کے قلب کو جو خوشی اور چاندنیاں روشنی عطا فرماتے ہیں وہ ڈھلنے والی نہیں ہے. اور اس چاند کا تو عالم یہ ہے کہ بادل اگر آ جائے چاند چھپ جاتا ہے، بادلوں سے چاند چھپ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالی کے قرب کا جو چاند ہے وہ بادلوں سے اور چمکنے لگ جاتا ہے. اس لیے میرے پیارے شیخ فرما رہے ہیں، میرا غم خوشی سے بہتر، میرا خار گل سے خوشتر، میرا غم خوشی سے بہتر، میرا خار گل سے خوشتر، میری شب قمر سے انور، غم دل ہے دل کا رہبر، اور غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر. تو اللہ تعالی کی محبت کا جو راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو راستہ ہے میرے دوستو، یہ راستہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر اس کے اللہ کی محبت کے راستے میں کانٹے چبھے اور اس کانٹے کو ساری دنیا کے پھول عظمت سلامی پیش کرے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے کے کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. وہ کانٹا اتنا قیمتی کانٹا ہے، وہ کانٹا اتنا قیمتی کانٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ منزل جتنی قیمتی ہوتی ہے راستہ اتنا قیمتی ہوتا ہے. منزل جتنی قیمتی ہے راستہ اتنا قیمتی. ایم بی اے بننا چاہتا ہے، کہتے جی ایم بی اے بننا ہے. پھر آئی بی اے سے ہو، کہتے جی ذرا دل بڑا کرنا پڑے گا، جیب بھی بڑی رکھنی پڑے گی، دل بھی بڑا، تکلیفیں برداشت کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی. ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اچھی یونیورسٹی میں جاتا ہے، ذرا دل بڑا، جگر بڑا کرنا پڑے گا، کچھ جیب بھی ڈھیلی کرنی ہوگی، فیس بھی زیادہ دینی ہوگی. جتنی اعلی یونیورسٹی، منزل کی، منزل کی وجہ سے راستے کی قیمت لگتی ہے. تو وہ جو انجینئرنگ کی ڈگری، وہ انجینئرنگ کی ڈگری اور پھر ادارہ اور انسٹیٹیوٹ جتنا اعلی انتخاب کرتا ہے، تو پھر جو اس کا راستہ ہے فیس وغیرہ کا انتخاب بھی ویسا ہوگا. تو پتہ یہ چلا ہے کہ منزل سے قیمت لگتی ہے. تھوڑا سا پیچھے، منزل سے قیمت لگتی ہے. منزل جتنی قیمتی ہوگی راستہ اتنا قیمتی ہوگا. لہذا اللہ تعالی کی جو منزل ہے، یعنی اگر اللہ کو پانا ہے تو اللہ تعالی کی محبت کا جو راستہ ہے اس کو راہ تقویٰ کہتے ہیں، راہ تقویٰ. اور تقویٰ کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھا نا کہ تقویٰ کس کا نام ہے، تو کیا فرمایا کہ دامن کو سمیٹ کر چلنا. پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ، تو صحابہ نے پوچھا تقویٰ کیا ہے، پوچھا رستے سے گزرتے ہو دونوں طرف کانٹے ہو تو کیسے گزرتے ہو، کہا اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، دامن کو سمیٹ کر، دامن کو پکڑ کے چلتے ہیں. بس فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ ادھر ادھر حسینوں سے اپنے دامن کو بچا کر، لڑکوں سے نظریں بچا کر، غیر اللہ سے دل بچا کر، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل مقصود اور اللہ تعالیٰ کو مراد دل میں رکھتے ہوئے راہ تقویٰ میں چلنا، بس یہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی قرب کا اور تقویٰ کا راستہ ہے. منزل مقصود مولا ہو، مولا کو مقصود بنا کر چلنا، بس یہی ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگرچہ راہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، اور ظاہر بات ہے جو راستہ ہوتا ہے ہر راستے میں تکلیف ہے. مولوی بننا آسان ہے، حافظ بننا آسان ہے، نیک بننا آسان ہے، انجینئر ڈاکٹر بننا آسان ہے، تجارت کرنا، کمائی کرنا آسان کام ہے، لیکن کیا بات ہے ہر تکلیف کو اٹھا رہا ہے، ہر تکلیف کو اٹھا رہا ہے، برداشت کر رہا ہے. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ منزل اس کی قدر اس کے دل کے اندر ہے. اس کے دل میں چونکہ منزل کی قدر ہے، اس قدر منزل کی وجہ سے راہ منزل کے ہموم اور غموم کو برداشت کر رہا ہے اور تکالیف کو برداشت کر رہا ہے، قدر منزل کی وجہ سے. کہ جی ڈاکٹر بن جاؤں گا، جی انجینئر بن جاؤں گا، جی شادی ہو جائے گی، لہذا شادی بیوی کی خاطر سے راہ لیلا، لیلا کی خاطر سے راہ لیلا کو بھی پیار کر رہا ہے. کمائی کرنا ہر چیز کو وہ غم اٹھانے کو تیار ہے. کیوں؟ قدر منزل کی وجہ سے نا. ایسے ہی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں مراد ہوتا ہے اور وہ اپنے مولا کو اپنی منزل بناتا ہے، تو چونکہ مولا سے بڑھ کر کوئی قیمتی نہیں ہے، لہذا اس قدر منزل کی وجہ سے جو راہ منزل ہے وہ راہ تقویٰ ہے، اس میں بھی میرے دوستوں کچھ غم اور تکالیف آتی ہیں. غم اور تکالیف کون سے رستے میں ہے نہیں ہے. آپ کو کہے کہ جائے صاحب ذرا یہ نظر بچانے میں تکلیف، نماز پڑھنے میں تکلیف، ارے بھائی تکلیف کس کام میں نہیں ہے؟ یہ مرغ بریانی کھانا کتنے مزے کی چیز ہے، مرچوں والا کھانا کھانے میں کیسا مزہ آتا ہے، لیکن نکلنے کا مزہ بھی تو ہے کچھ. لیکن کسی آدمی نے نکلنے کے خوف سے کھانے کی خوشی کو چھوڑا؟ تیار نہیں ہے پھر بھی چھوڑنے کو؟ جو کھانا کھائے گا، جو کھانے کو امپورٹ کرے گا، درآمد کرے گا، آخر وہ کھانا برآمد ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایکسپورٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن ایکسپورٹ کے خوف سے کسی نے کھانا کھانا چھوڑا؟ اس کو کیا کر رہا ہے؟ برداشت کر رہا ہے، تحمل کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے. تو میرے دوستو تکلیف کس کام میں نہیں ہے؟ دنیا کے ہر کام میں تکلیف ہے، کوئی ایسا کام نہیں جس میں تکلیف نہ ہو. ایک اگر اللہ کی محبت کے راستے میں تکلیف کا ذکر آ جائے تو اس میں کون سے گھبرانے کی بات ہے؟ جو لوگ دنیا کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر وغیرہ، ایم بی اے وغیرہ بنتے ہیں، ذرا آپ ان سے پوچھیں، کہتے ہیں یار آپ کی دوستی، کہتے جی صاحب پڑھائی میں اتنے مشغول ہیں، دوستیوں کی فکر، دوستیوں کا پالنے کا وقت ہی نہیں ہے، کہیں آنے جانے کا وقت ہی نہیں ملتا، صبح کے نکلے رات کو گھر میں گھس رہے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں، کچھ نہیں. تو یہ بھی تو ایک چیز ہے بھائی. تو کیا بات ہے، وہاں تکلیف منزل کی قدر کی وجہ سے تکلیف مزیدار. بس ایسے ہی میرے دوستو، جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کی محبت کا مزہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کی قدر معلوم ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ، ارے وہ بھی مزیدار ہو جاتا ہے. اس لیے میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھرپوری فرمایا کرتے تھے، میرے شیخ کا نام لے کر، حکیم اختر، یوں تو اللہ تعالیٰ کا راستہ مشکل ہے، یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ لگے تو نہ صرف یہ کہ راستہ آسان بلکہ لذیذ اور مزیدار بھی ہو جاتا ہے. پھر حضرت نے شعر پڑھا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ سے آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ سے آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. اس لیے میرے شیخ فرما رہے ہیں، اگرچہ راہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، بے شک ہے ایسا نہیں اللہ کی محبت کا راستہ اس میں غم نہیں آئے گا، لیکن ان غموں کو کون اٹھاتا ہے؟ اب اس کو سنیے، ابھی مصرع ایک ہی چل رہا ہے. آگے میرے شیخ فرما رہے ہیں کیا، اگرچہ راہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے. جو اللہ کے سچے عاشق ہیں غم آتے ہیں لیکن اس کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے کا غم اٹھاتے ہیں. لیلا کے راستے کا غم اٹھانے والوں، مولا کے راستے کا غم اٹھانے میں کیا تعجب کی بات ہے. جو خالق لیلا ہے، جو خالق لیلا ہے، اس مولا کے راستے کے غم کی تکلیف کو کیا کیا تعجب کی بات ہے. لیکن وہ یہ غم اور تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا مزہ اسی کے اندر رکھا. اور جو عاشق صادق ہے وہ اس غم کو سہتا ہے، اور جو عاشق کاذب ہے، جھوٹا عاشق ہے، تو اس کا یہ حال ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. یا دوسرا نام ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ نوالا حاضر کام چور، پہلے کھانے میں روٹی کھانے میں شیر. وہ ایک شخص، ایک کمرے میں دو شخص رہتے تھے، رمضان شریف کا زمانہ آیا تو ایک روزہ رکھتا، اس نے اٹھایا، اس نے کہا بھائی سحری کا وقت ہو گیا، اٹھو سحری کر لو. اس نے کہا بھائی میں تو بہت نیند آ رہی ہے، مجھے سحری کرنے کی ہمت نہیں ہے. اچھا بھائی، اس نے سحری کی، روزہ رکھ لیا. اس کو کہا بھائی تو بھی روزہ رکھ لے. کہا گرمی بہت ہے، مجھ سے تو روزہ رکھا نہیں جاتا، کمزوری ہو جاتی ہے، یہ بھی نہیں کیا. پھر اس کے بعد شام کو افطار کا وقت آیا، وہ افطاری وغیرہ لایا، تو اب افطار کا کہا افطاری تو کر لو. اس نے کہا اب اتنا بھی کافر نہیں ہوں، سحری میں غائب، روزہ رکھنے میں غائب اور افطار میں حاضر. یہ ہے کام چور نوالا حاضر، کام کے وقت میں غائب اور نوالے کے وقت میں حاضر ہو گئے. تو یہ میرے دوستو کیا ہے. اور جو عاشق صادق ہے سچا عاشق ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ غم کو سہتا ہے، اپنے دل کو توڑ دیتا ہے لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا. یہ ہے میرے دوست، اپنی عزت کو دعوت لگا دیتا ہے لیکن رب العزت کو ناراض نہیں کرتا. کہ جی برادری والے ہی کہیں گے نا، یہ کیا تم نے سنت کا طریقہ، یہ کون سا ہے طریقہ نیا. خاندان برادری والے نہیں آئیں گے، دھوم دھڑکا نہیں ہوگا، ناچ گانا نہیں ہوگا، فائرنگ نہیں ہوگی. ابھی چند دن پہلے یہاں شادی ہو رہی تھی، ایسی فائرنگ شروع ہوئی کہ ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، شاید دشمن کی جنگ چھڑ گئی ہے. ابھی تین چند روز پہلے ایک جگہ بیان میں گئے تھے، گھر والوں کا فون آیا کہ یہاں حالات خراب ہو گئے ہیں، بڑی زبردست فائرنگ ہو رہی ہے. اچھا بھائی اچھا، کیا دیکھ کر آنا بھائی، سنبھل کر. اب پتا چلا یہاں اتنی فائرنگ کہ بچے بھی ڈر گئے. پتا یہ چلا کہ جی پیٹرول پمپ کا افتتاح ہوا ہے. معلوم آئے تو پتا چلا جی نہیں، پیٹرول پمپ کا افتتاح ہوا ہے. یہ ہماری خوشی منانے کے انداز ہے کہ پیٹرول پمپ کے افتتاح اور یہ افتتاح پر فائرنگ ہو رہی ہیں، یہ ہمارے خوشی منانے کے انداز ہے. کیوں؟ مادر پدر آزاد ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ کی یہ نہیں سوچے کسی کو خوشی، کسی کو غم، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اپنی طاقت اور اپنا نشہ پورا کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ جن کاموں کا آغاز ایسا ہوگا، جن کاموں کا آغاز ایسا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی حکموں کو پامال کیا جائے گا، اس کام میں برکت کہاں سے آئے گی؟ حدیث شریف میں آتا ہے ان اعظم النکاح برکتن ایسر مؤونہ، بہترین نکاح، برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، وہ بہترین شادی ہے جس میں خرچہ کم ہو. اور آج ہم شادی کے لیے خرچے کو زیادہ رکھتے ہیں، تو پتہ چلا ہے جتنا خرچہ بڑھتا جائے گا برکت اتنی کم ہوتی چلی جائے گی. کیونکہ حدیث شریف ہے نا، ایک آپ نے فارمولا بتا دیا، قاعدہ بتا دیا کہ خرچہ بڑھے گا برکت کم ہو جائے گی، اور خرچہ کم ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی. اور اگر ہم خرچہ کم کریں ہماری ناک کٹ جائے گی. جس کی ناک کٹی ہو ذرا کٹی ہوئی ناک ہمیں بھی تو دکھائے، ہم بھی تو دیکھیں کہ کٹی ہوئی ناک ہوتی کیسی ہے. سنا ہے اب تک کہ ناک کٹ جاتی ہے، لیکن کٹی ہوئی ناک کسی نے دکھائی نہیں اب تک. تو میرے دوستو، اب وہ شادی کی ابتدا ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. مسجد میں نکاح کرنا یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نکاحوں کو مسجد میں کرو اور اعلان کرو، بڑا مجمع ہو تاکہ نکاح کے گواہ بنے. لیکن ہم نکاح چھپ کر کرتے ہیں، کیونکہ اگر مسجد کا ملا وہی پرانا مینڈا ہوا اور دستیانوسی ملا ہوا، وہ تو مووی بھی نہیں بنانے دے گا. ہاں اگر کوئی ماڈرن ملا ہوا وہ تو کہے گا ہاں تصویر بھی کھینچ لو. ذرا ماڈرن جدید ملا ہوگا تو وہ تصویریں بھی کھچوائے گا، مووی بھی بنوا لے گا. لیکن اگر وہی دستیانوسی ملا ہوا 1400 برس پرانا والا، تو پھر وہ ملا تو تصویر بھی نہیں کھینچنے دے گا اور مووی بھی نہیں بنانے دے گا، فائرنگ بھی نہیں کرنے دے گا. تو لیکن میرے دوستو، وہ جو نکاح کی برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جتنا خرچہ بڑھے گا نکاح کی برکت ختم ہو جائے گی. تو جب ہمارے کاموں کا آغاز ایسا ہوگا کہ جس میں اللہ تعالی کی نافرمانیاں، مخلوق کو اذیت، تکلیف، پریشانیاں، تو پھر اس رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ بہت مال آئے گا، لاکھوں روپے آئیں گے، کروڑوں روپے آئیں گے، ایک ایک دن کی آمدنی لاکھوں روپے ہوگی. لیکن جس کو کہتے ہیں اس آمدنی سے چین اور سکون ملنا، وہ کبھی نصیب نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ میرے مرشد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو، اپنے عاشقوں کو، اگر ان کو کم رزق بھی ملے، چٹی روٹی بھی ملے، تو واللہ میرے مرشد نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی چٹنی روٹی میں بریانی کا مزہ عطا فرماتے ہیں. مزہ بریانی سے نہیں ہے، مزہ تو اس خوشی سے ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو عطا فرماتے ہیں. اور تکلیف یہ نہیں ہے کہ گرمی ہے، لائٹ نہیں ہے، پسینہ آ رہا ہے، کانٹا چبھ رہا ہے، تکلیف یہ نہیں ہے. تکلیف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو عذاب میں گرفتار کر کے لیتے ہیں، وہ تکلیف ہے. لہذا اس کو شامی کباب بریانی ایئر کنڈیشن ہوگا، لیکن اس کا دل جو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، سارے عالم کی راحتیں اس کو چین سکون نہیں دے سکیں گی. اصل چیز یہ ہے میرے دوست. لہذا جب ہمارے کاموں کی ابتدا ایسی ہے، فائرنگیں ہو رہی ہیں، ناچ گانا لگا ہوا ہے، اور صرف اپنی شہرت اور یہ طلب، تو پھر اس کام کیسا ہوگا؟ صبح صبح ہم شروع کرتے ہیں تلاوت چلا دی، فبی آلائے ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کے بعد گانے بھی بج رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور کہہ رہے جی ہم نے تو صبح سورہ رحمان چلائی تھی، گاہک آج کیوں نہیں آ رہے؟ یہ گاہک تو آئے گا، ایک لاکھ کا سودا بھی ہو جائے گا، لیکن وہ ایک لاکھ بجائے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اس میں برکت ملتی ہے، وہ ایک لاکھ جہاں سے آیا وہیں سے نکل بھی جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے، ہسپتالوں میں، انکم ٹیکسوں میں، ایسے ایسے چکروں میں نکلے گا، انسان حیران ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جس کو برکت عطا فرما دے، تھوڑے میں ایسا نفع دیتے ہیں کہ بس. اس لیے میرے دوستو، اگر اللہ تعالیٰ کے رستے میں تکلیف ہے، مان لو کہ ہمارے داڑھی رکھنے سے تکلیف ہے، تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. ایک شخص نے حکیم الامت کو کہا نا کہ میں داڑھی رکھتا ہوں، لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. حکیم الامت تھانوی نے کیا فرمایا؟ ارے تو بھی تو لوگ ہے، لگائی تھوڑی ہے، عورت کو کہتے نا لگائی، فرمایا تو بھی تو لوگ ہے. ہمارے پیارے شیخ کے صاحبزادے حضرت مولانا مظہر صاحب دام برکاتہ، یہ مسجد حضرت نے تعمیر کروائی ہے مولانا مظہر صاحب نے. بقرعید کا زمانہ ہو، بقرعید کا زمانہ ہو، مدرسے کا محتمم ہو اور گائے کی کھال ہو، تین چیزیں جمع ہو رہی ہیں، زمانہ بقرعید، قربانی کی کھال اور وہ بھی گائے کی، اور مدرسے کا محتمم، تین چیزیں جمع ہو جائیں تو کیا عالم ہوگا. کیوں جناب؟ فون آیا حضرت کو، مولانا مدرس صاحب دعوت برکاتہم کو فون آیا کہ جناب یہاں پر مولانا صاحب گائے کی کھال رکھی ہوئی ہے، کوئی آدمی بھیج دیجئے. یہ مولانا مدر صاحب یہ وہ آدمی نہیں ہے، انہوں نے بزرگوں کی جوتی اٹھائی ہے، اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ راؤ لوک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی خدمت کرتے تھے کہ عشاء کے بعد جب حضرت آرام کے لیے لیٹتے، سر پر تیل کی مالش کرتے اور فجر کی اذان ہو جاتی، جب تک حضرت آرام فرماتے سر پر تیل کی مالش فرماتے رہتے. یہ ہے وہ محتمم، اپنے اور بزرگوں کی ایسی خدمت کہ حضرت جب آرام کے لیے لیٹے سر پر تیل لگانا شروع کیا، جب تک حضرت اٹھے نہیں تہجد کے وقت تک، اس وقت تک سر پر تیل کی مالش کرتے رہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے بزرگوں کی جوتی اٹھائی ہے. لہذا حضرت نے، مام حضرت صاحب نے سے جب انہوں نے کہا کہ گائے کی کھال رکھی ہے، کوئی آدمی بھیج دیجئے، تو مولانا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آپ آدمی نہیں ہیں کیا جو آپ آدمی مانگ رہے؟ آپ تصور کیجئے، قربانی کا زمانہ ہو، گائے کی کھال ہو، مدرسے کا محتمم ہو، اور وہی آگے سے یہ جواب دے، تو کیا فرمایا؟ کیا آپ آدمی نہیں ہیں جو آدمی مانگ رہے؟ تو وہ صاحب ہنسنے لگے. لیکن آپ تصور کریں میرے دوستو، یہ جواب دے سکتا ہے؟ یہ بزرگوں کی جوتیاں کا اثر ہوتا ہے. میرے مرشد اکثر یہ شعر پڑھتے ہیں، کسی کا شعر ہے کہ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. یہ نعمت اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے. لہذا مولانا نے فرمایا کہ آپ آدمی نہیں ہیں. وہ ہنستے ہوئے آئے اور کھال خود دے کر گئے. لیکن یہ حوصلہ کیسے ملتا ہے؟ یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. اس لیے میرے دوستو، اس چیز سے نہ گھبرائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں مجھے تکلیف آ رہی ہے، اگر میں داڑھی رکھتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو حضرت حکیم الامت نے کیا فرمایا؟ ارے تو بھی تو لوگ ہے، لگائی تھوڑی ہے، داڑھی رکھنے سے مذاق اڑاتے اڑانے دو. پھر حکیم الامت نے فرمایا، لوگوں کو ہنسنے دو، لوگوں کو ہنسنے دو، قیامت کے دن تم کو رونا نہیں پڑے گا. ہم عشق رسول کا نعرہ مارتے ہیں اور عشق رسول کے نام پر، عشق رسول کے نام پر ہم لوگ بریانیاں کھاتے ہیں، حلوے کھاتے ہیں. صحابہ نے بھی عشق رسول کا نعرہ مارا لیکن انہوں نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے اور ہم اپنے پیٹوں پر حلوے باندھ رہے ہیں. لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر وہ آپ کے اللہ کی محبت کے نام پر دروازہ رسول پر پڑے رہتے تھے اور مجال نہیں کہ کسی غنی صحابی سے کبھی سوال کیا ہو، مجال نہیں ہے کبھی کسی سے مانگا ہو. اگر کوئی صحابی آتا اپنے کھجور کے باغ سے ایک خوشہ توڑ کر وہ اصحاب صفہ پر لٹکا دیتا، وہ صحابی ایک کھجور کھاتے، ایک کھجور کھاتے پھر روتے کہ اللہ آپ کی اس نعمت کا ہم شکر کیسے ادا کریں گے. اور خود فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ مجھ پر ایسی کیفیت تاری ہو جاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہے کہ جو 5364 احادیث مبارکہ صحابہ کو پڑھاتے تھے. ان کے 800 شاگرد تھے، ملا علی قاری فرماتے ہیں مرقات کے اندر 800 شاگرد تھے ان کے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 800 شاگرد، جن میں صحابہ بھی. اور کون سے صحابہ؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ایسے صحابہ کو ان کے شاگرد. اور 5364 احادیث مبارکہ پڑھاتے تھے لیکن خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھوک کی وجہ سے ایسی غشی تاری ہوتی کہ لوگ کوئی مجھے سمجھتا مرگی کا دورہ پڑا ہے، کوئی مجھے جوتی سکھا رہے کہ کچھ. وہ جیسے بازار تھا نا، گرمی کا زمانہ تھا، ایک بڑھیا بازار میں جا رہی تھی، اچانک غش کھا کے گر گئی، بے ہوش ہو گئی. اب سب لوگ دوڑے، کوئی اسے جوتی سکھا رہا ہے، کوئی اسے لخ لخا خوشبو سکھا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. ایک شخص نے کہا، ارے بھائی اس کو چھوڑو، اس کو مینگو شیک پلاؤ، مینگو شیک. وہ بڑھیا نے ذرا سی آنکھ کھولی، کہا بھیا اس کی بھی بات سن لو ذرا، اس کا مینگو شیک کی بھی بات سن لو ذرا. تو میرے دوستو، وہ صحابی کا یہ عالم کہ کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن ان کو میرا مرض نہیں پتا، میں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوں. وہ اس شخص کا حال تھا. دادا صحابہ نے عشق رسول میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، حلوے نہیں باندھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلانے میں تکلیف اٹھائی ہے. بھائی تو پتہ چلا تھوڑی تکلیف تو آتی ہے، اور یہ عاشق کا پتہ اسی سے چلتا ہے. اور رہی تکلیف کی بات، تو کون سا کام ہے جس میں تکلیف نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی ایسا کام بتا دے جس میں تکلیف نہیں ہے. شادی کرنا، ملازمت کرنا، کام کاج کرنا، بچے پیدا کرنا، بچوں کو پالنا، تربیت کرنا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، پڑھنا، کون سا کام ہے جس میں تکلیف نہیں ہے؟ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے راستے کی تکلیف کو تکلیف سمجھنا. وجہ کیا ہے؟ قدر منزل نہ ہونے کی وجہ سے. اس منزل کی قدر ہے جیسے بیوی کمانے کے، بیوی کو پانے کے لیے کماتا ہے دن رات. باپ کہتا ہے 5 لاکھ روپے لا تب تیری شادی کروں گا، وہ اب دن رات کمائی میں لگا ہوا ہے. کیوں کما رہے بھائی؟ وہ کہہ دے نہیں کرتا جا. لیکن لیلا کو پانے کے لیے نوٹ لائے گا کہ نہیں لائے گا؟ کیوں؟ قدرے منزل لیلا، قدرے منزل لیلا، بس قدرے منزل لیلا کی وجہ سے ہر تکلیف کو اٹھا رہا ہے. ایسے ہی جن کے دل میں قدرے منزل مولا ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کی محبت کے راستے میں تکلیف اٹھاتے ہیں. بھائی یہ عاشق ہے. اس لیے تو میرے مرشد فرماتے ہیں، اگرچہ راہ تقوا میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے. اگر داڑھی رکھنے سے تکلیف آتی ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو اڑانے دو. داڑھی نہ رکھے گا، چکنا بنے گا، تو بھی تو لوگ چھیڑیں گے. رکشے والا نے بھی تو لکھے لگا رکھا ہے، پپو یار تنگ نہ کر. تو چکنوں کو کون چھوڑتا ہے؟ कोई हाथ फेर रहा होता है, कोई गंडेरी चुसवा रहा है, कोई आम खिला रहा है, कोई मोबाइल में बैलेंस डाल रहा है, उनको कौन छोड़ता है? कोई अल्लाह ताला की मोहब्बत के रास्ते में मेरे दोस्तों थोड़ी सी तकलीफ, और बहुत थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन इस तकलीफ में जो लज्जत है, असल जो बात मैं पेश करना चाह रहा हूं, इस तकलीफ में जो लज्जत है, इस लज्जत को वो आदमी समझ नहीं सकता, वो आदमी समझ नहीं सकता जो आदमी इस तकलीफ को उठाए नहीं। अब आप कहेंगे तकलीफ में लज्जत कैसे हो सकती है? तो मेरे प्यारे शेख ने इसको बड़े उम्दा अंदाज से समझाया, फरमाया तुम्हारी मिसाल से मैं समझा देता हूं। कभी मिर्च वाला कबाब खाया जनाब? मिर्चों वाला कबाब, या किसी को खाते देखा है मिर्चों वाला कबाब और बिरयानी? तो मिर्चों वाला जो कबाब और बिरयानी जब खाता है कैसे करता है? आंख से पानी, आंखों से पानी, पसीना पसीना, और खुसूसन इस गर्मी में कोई खा ले और करवटे बदल रहा होगा, कैसी आवाजें निकलता है, करवटे बदलता है। अब उसको कोई कहे कि साहब आपको ये कबाब खाने से बहुत तकलीफ हो रही है, पूछे क्या तकलीफ? कहा आपके पसीना निकल रहा है, आप सूसू कर रहे हैं, आपके नाक से पानी बह रहा है, आप बार बार सेवन अप पी रहे हैं और करवटे बदल रहे हैं। वो तो क्या कहेगा, ये आंसू, ये पसीना, ये करवटे बदलना, ये सूसू करना, ये सेवन अप पीना, ये तकलीफ के नहीं, ये मजे की चीज है। कहेगा अजीब आदमी हो, इसमें तो तकलीफ होती है। कहा बात यह है कि जो कबाब खाने से जो लज्जत मुझे मिल रही है, मैं उस लज्जत को तुम्हें कैसे समझाऊं? लादा वो आशिक कबाब उस कबाब को छोड़ेगा? तो जिस तरह से कबाब खाने की तकलीफ में लज्जत मौजूद है, उसी तरह से मेरे दोस्तों अल्लाह ताला की मोहब्बत के रास्ते की जो गम है, उस गम में जो खुशियां हैं, वो खुशी को वही समझ सकता है जो इस गम को उठाकर देखे और इस गम को खाकर देखे। और ये जो गम है, ये गम औलिया है, अल्लाह ताला के दोस्तों का गम है, ये गम अल्लाह ताला के दोस्तों का गम है। क्योंकि इबादत में के अंदर तो फासिक भी शरीक है, हर साल हज उमरा तो सूद खाने वाला भी कर लेता है, शराब पीने वाला, जिना करने वाला, भाभी से पर्दा न करने वाला, और फिल्में नंगी देखने वाला हर साल हज उमरा वो भी करता है, बुजुर्गों की जूतियां वो भी सीधी करता है, तबलीग में चिल्ला वो भी लगा देता है। लेकिन मेरे दोस्तों इबादत करना, इससे अल्लाह के आशिकों की पहचान नहीं है, क्योंकि इबादत के अंदर तो फासिक भी शरीक है, इबादत के अंदर तो फासिक भी शरीक है। लादा उमरे पर जाते हैं, हज पर जाते हैं, वहां क्या करते हैं? वहां औरतों को देखते हैं, कहते मलेशिया की और इंडोनेशिया की जो औरतें हैं मौली साहब, सफेद लिबास, सफेद रंग, क्या नूर है माशाल्लाह इनके चेहरे पर। और काबे शरीफ के अंदर बैठकर अल्लाह की लानत खरीदते हैं, वहां टीवी देख रहे हैं, वहां गाने सुन रहे हैं, और वहां से टीवी खरीद कर ला रहे हैं। अरे बड़ी बरकत वाली जगह है, वहां से मैं टीवी लाया हूं मक्के शरीफ से, और मदीना शरीफ में हर वक्त बाजारों में घुसे रहे। नतीजा क्या है मेरे दोस्तों? ये इबादत के अंदर, इबादत जो है ये वो है कि जिसमें आशिक और फासिक दोनों शरीक होते हैं, लेकिन गुनाह से बचने का गम उठाना ये आशिक, ये सब अल्लाह के आशिकों का काम है। गुनाह से बचने का गम उठाना ये अल्लाह के आशिकों का काम है। अगर शलवार टखनों से ऊपर करने में कोई हमारा मजाक उड़ाता है तो उड़ाए। अच्छा भाई एक बताओ, अगर हमारे कराची में बारिश हो जाए और कीचड़ भी हो, तो हर आदमी को देखेंगे शलवार पकड़ पकड़ कर चल रहा है, घुटनों तक उठाकर, जनाब ये क्या है? वो जी मेरी शलवार पर कीचड़ लग जाएगा। अरे लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे तू तो मुल्ला हो गया। तो अब वो मुल्ला कहने की परवाह नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि कीचड़ लग रहा है। तो बस मेरे दोस्तों, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, बुखारी शरीफ की हदीस है, मा असफला मिनल काबैनी मिनल इजारी फिन्नार, के टखने का वो हिस्सा जो ऊपर से आने वाले लिबास से छुपेगा, जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। ये गुनाह कबीरा है मेरे दोस्तों। मर्दों के लिए टखने छुपाना हराम है, और ये हुक्म सिर्फ नमाज के लिए नहीं है कि मस्जिद में आए शलवार ऊपर कर ली, ये हुक्म सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, बल्कि खड़े होने की हालत में और चलने की हालत में मर्दों के लिए टखने का छुपाना हराम है। अब ये औरतों ने सुन लिया, انہوں نے کہا ٹخنے کھولنا ضروری ہے، عورتیں آج کل ٹخنے کھول رہی ہیں، اور کون سی شلوار بنوا رہی ہے؟ ملا کٹ شلوار، بلکہ اب اس سے بھی آگے بڑھ گئی، اب تو پنڈلیاں تک کھولنے لگی ہیں. اور جناب صوفی صاحب سر پر ٹوپی ہاتھ میں تسبیح باہر نکل کر اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور اپنی عبادت کے انوارات کو لٹا رہے ہیں. جو اتنی محنت کر کے عبادت کمائی، بد نظری کر کے وہ ساری عبادت کے انوارات کو ضائع کر دیا. اس لیے میرے دوستو، اللہ کے راستے کا غم یہ بڑا مبارک غم ہے، یہ اولیاء اللہ کا غم ہے، اسی غم سے اللہ ملتا ہے. اگر کوئی آدمی تہجد پڑھے اس کو اللہ نہیں ملے گا، یاد رکھنا اس بات کو، اگر گناہ نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ ہمارے ولی اور ہمارے دوست کون لوگ ہیں؟ وہ جو تقوی سے رہتے ہیں. اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ گناہ کا تقاضا ہو اس تقاضے پر عمل نہ کرنا، یہی تقوی ہے میرے دوست. بس یہ تقوی سیکھ لے. اور وہ کیسے تقوی سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کونوا مع الصادقین، تم اللہ والوں کے ساتھ رہو. وہ کیا مطلب؟ کہ جب اللہ والوں کے ساتھ رہے گا، کہے گا اس کی بھی تو داڑھی ہے، یہ بھی تو بیوی بچے والا ہے، اس کا بھی خاندان ہے، جب یہ داڑھی رکھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں داڑھی رکھ سکتا. اسی لیے تو کہا شیروں کے ساتھ رہے. معرومی نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا کر لے جا رہا تھا، تو راستے میں اس کو ایک شیر کا بچہ ملا، چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے اس بچے کو اٹھا لیا، اس کی پرورش شروع کر دی. اب وہ شیر کا بچہ بکریوں کے ساتھ رہ رہا ہے، بکریوں کی طرح گھاس کھا رہا ہے اور انہی کی طرح مینگنی کر رہا ہے. کرتے کرتے وہ بچہ جوان ہو گیا، بکریاں اس کے ساتھ کھیلے اور شیر بکری کے ساتھ کھیلے، یہ ہے نا تعجب کی بات. معرومی فرماتے ہیں میرے مرشد نے مثنوی پڑھائی کہ ایک مرتبہ وہ تمام جو شیر، بکریوں والا شیر اور بکریاں، وہ سب جنگل میں جا رہے تھے، اچانک وہاں راستے میں شیر آ گیا. اب جو شیر آیا تو بکریاں اس کو دیکھ کر بھاگی، یہ شیر بھی بھاگنے لگا. تو شیر نے جب اس کو بھاگتے دیکھا بڑا حیران ہوا. معرومی فرماتے شیر نے اس سے پوچھا، رہے بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا یہ جائیں یہ بکریاں جا رہی ہے. جیسے حکیم الامت نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک مرد تھا، وہ نواب، ایک نواب کیا رہتا تھا، اس کی شکل بھی عورتوں کی طرح تھی، آواز بھی عورتوں کی طرح تھی. تو وہ نواب کی جو بیگمات کی خدمت کیا کرتا تھا، تو ان کے ساتھ بیٹھا، تو وہ سب باغ میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو سانپ نکل آیا. تو جیسے ہی سانپ نکلا سب عورتیں چلانے لگی، ارے کسی مردوا کو بلاؤ، کسی مردوا کو، یعنی کسی مرد کو بلاؤ. تو وہ جو تھا وہ بھی کہتا ہے ارے کسی مرد کو بلاؤ. تو عورتوں نے کہا ارے کیا تو مرد نہیں ہے؟ اس نے کہا اللہ میں بھی مرد ہوں کیا؟ اسی طرح وہ جو شیر تھا میرے دوستو، اب شیر بھی بھاگا تو شیر نے اسے کہا بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جہاں یہ جا رہی ہے. شیر سمجھ گیا، وہ جو جنگل کا شیر تھا وہ سمجھ گیا یہ بکریوں کے ساتھ رہ کر اس کا دل بکریوں جیسا ہو گیا، اور اس کو اپنی حقیقت اور اپنی پہچان بھول گیا. یہ اس شیر نے کہا اچھا چلو تم چلے جاؤ، لیکن میں تم کو ایک بات سکھانا چاہتا ہوں. اور وہ بات یہ ہے کہ جنگل کا جو فلاں رستہ ہے نا، کل تم اس رستے پر جانا، وہاں تمہیں دریا ملے گا، اس دریا کا پانی تم ضرور پینا. شیر نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سنت ادا کرے. اور ماشاءاللہ ہمارے ملک کے بجلی کا محکمہ ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کا بہت موقع دیتا ہے، تو جب بجلی جائے یہ سنت زندہ کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث شریف میں آتا ہے جب چراغ گل ہو جاتا آپ انا للہ پڑھتے، تو سو ایسے وقت میں جب سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو. کیسے سنتوں کو چھوڑے؟ اب بجلی جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نعرہ لگاتے ہیں تیری ماں کی پھر بند کر دی. بچے سے اس کے استاد نے پوچھا نا بجلی کہاں سے آتی ہے، اس نے کہا ہمارے ماموں کے گھر سے آتی ہے. ماموں کے گھر سے کیسے؟ کہا وہ جب بجلی جاتی ہے ابا کہتے ہیں کہ سالوں نے پھر بند کر دی. کا خالہ ماموں ہے نا, تو بجائے اس کے کہ گالی دے اور ایسے بولے, کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا, ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا. انا للہ پڑھ لے, دنیا نہ ملے گی آخرت تو مل جائے گی, اور صبر کی وجہ سے آسان ہے, اور چلاتا رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اور صبر کر لے تو آسان ہے. چاہے اللہ کی مرضی بھائی, اسی سے ہمارا راستہ طے ہو رہا ہے. لہذا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. ایسے وقت میں جبکہ سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو, ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہید کا ثواب ملے گا, تو 100 شہید کا ثواب پالے. لہذا بجلی والے ہمیں 100 شہید کا ثواب دلا رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو شیر کو اس شیر نے سکھایا کہ تم اس رستے پر جانا, وہاں پر تمہیں دریا ملے گا, اس دریا کا پانی ضرور پینا, وہ تمہارے لیے آب حیات کا کام کرے گا. اگلے دن جب بکریوں کے نکلنے کا وقت ہوا, شیر بھی ساتھ تھا, کودتے پھاندتے جا رہے تھے, تو شیر نے کہا وہاں چلتے ہیں, ساری بکریاں وہاں چل پڑی. معرومی فرماتے ہیں کہ جب وہ دریا کے اوپر پہنچے تو دریا میں پانی جو پیا تو شیر نے اپنا چہرہ دیکھا دریا کے اندر. اب جو شیر نے دریا کے پانی میں اپنا چہرہ دیکھا پانی پیتے ہوئے, تو اس نے کہا کہ میری شکل, اس کو کل والے شیر کی بات یاد تھی کہ جس کو دیکھ کر بکریاں بھاگی تھی, تو اس نے دیکھا کہ میری شکل اور یہ جو بکریاں ہیں ان کی شکل میں فرق ہے, اور یہ وہی چیز ہے جس کو دیکھ کر یہ سب ہم سب ڈر کر بھاگے تھے. اس نے کہا یہ تو الگ چیز ہے. اب اس نے کہا کہ اس نے اپنا چہرہ دیکھا, پھر بکریوں کو دیکھا, پھر چہرہ اپنا دیکھا دریا کے اندر, پھر بکریوں کو دیکھا. اس نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو یہ ہے, اور جو یہ ہے وہ میں نہیں ہوں, جو میں ہوں وہ یہ نہیں ہے, جو یہ ہے وہ میں نہیں ہوں. تب اس کے اندر کا جو شیر تھا, ظاہر بات ہے اندر تو شیریت ہی تھی نا, شیر اس کے اندر جھاگا, اس نے ڈھاڑ لگائی, جو چلایا تو ساری بکریاں بھاگی ڈر کے. بس میرے مرشد فرماتے ہیں اسی طریقے سے وہ مومن جو لومڑیوں کے ساتھ رہتا ہے, بزدل کے ساتھ رہتا ہے, نافرمانوں کے ساتھ رہتا ہے, اپنی شیریت کو بھول جاتا ہے. لہذا اگر وہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے تب اس کو پتا چلے کہ میں مومن ہوں, میرے ایمان کے اندر کتنی قوت ہے. لہذا جب وہ اللہ والے کی صحبت میں رہتا ہے پھر کیا نعرہ مارتا ہے, کہتا ہے کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا, کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا, اور مارا جو ایک ہاتھ تو غریباں نہیں رہا. پھر وہ اعلان کرتا ہے کہاں تک پاس ہے بدنامی, کہاں تک ضبط بےتابی, کہاں تک پاس ہے بدنامی, کہاں تک ضبط بےتابی, کہاں تک پاس ہے بدنامی, کلیجا تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں. پھر وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا, وہ کہتا ہے میں بھی تو شیر ہوں. اور ہونا کیا چاہیے تھا, ہونا یہ چاہیے تھا آج کوئی داڑھی رکھتے تو اس سے پوچھتے ہیں, ارے بھائی خیریت ہے داڑھی رکھ لی, کیا بات ہے شادی نہیں کرنی, کیا تمہاری شادی کیسے ہوگی؟ تو بھائی کیا داڑھی والوں کی شادی نہیں ہوتی کیا؟ بلکہ لوگوں نے بتایا ان کی شادی جلدی ہوتی ہے یا دیر سے؟ بتاؤ بھائی, جلدی ہو جاتی ہے نا داڑھی والوں کی. کیوں؟ شادی کے لیے بلوغت شرط ہے, پتا چلا داڑھی والا جلدی بالغ ہو جاتا ہے, اور جو داڑھی کاٹے گا وہ بالغ دیر سے ہوگا, اور جب تک بالغ ہوگا اس وقت تک ٹھنڈا بھی ہو جائے گا. میرے پیارے دوستوں, یہ نبی کی جو شکل ہے, اللہ اکبر, ایران کا ایک شہزادہ تھا علی اس کا نام تھا, دہلی کے ایک شاعر نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار کہے, اور وہ اشعار اتنے اچھے تھے کہ وہ ایران کا شہزادہ مست ہو گیا. یہ پرانے زمانے کی بات ہے جب مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی, کافی پرانی بات ہے. تو وہ شاعر, وہ شہزادہ صرف اس شاعر کو دیکھنے کے لیے کہ جس نے عشق رسول میں, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے اتنے پیارے اشعار گئے ہیں, میں ایسے شخص کو دیکھوں گا. اب وہ آیا دہلی میں, ایران سے چل کر دہلی آیا, معلوم کیا وہ شاعر, پتا چلا ادھر ادھر گیا ہے, تو دیکھا وہ حجام کی دکان پر بیٹھا ہے, اور حجام کی دکان پر وہ حجام سے اپنی داڑھی کو منڈوا رہا ہے, حکیم الامت نے اپنے باب میں یہ واقعہ سنایا کہ اس جب شاعر نے شاعر کی یہ حالت اس شہزادے پہ ہی دیکھی کہ کہاں اس کے رسول میں یہ شعر اور کہاں یہ داڑھی منڈوا رہا ہے، تب اس نے کہا، شہزادے نے کہا، آغا ریشمی تراشی، میرے پیارے میرے محترم تم داڑھی منڈوا رہے ہو؟ وہ بھی شاعر تھا، زبان چلتی ہے نا لوگوں کی بات، بہت جواب دینے میں حاضر ہوتے ہیں، اس نے بھی یہی کہا، شاعرانہ جواب دیا، اس نے کہا بھلے ریشمی تراشم دلے مومن نمی خراشم، اس نے کہا تو کیا ہوا، داڑھی تو کاٹ رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا، دل تو نہیں دکھا رہا؟ وہ شہزادہ بھی اللہ کی محبت کی چوٹ تھی اس کے دل میں، اس نے کہا کہ بے شک تو کسی کا دل نہیں دکھا رہا لیکن دلے رسول اللہ می خراشی، تو کسی کا دل نہیں دکھا رہا لیکن رسول خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے تم. بس وہ شاعر رونے لگا، اس نے کہا، اس نے کیا کہا، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی، کہ میں یہ فیل کر کے کس کو خوش کر رہا ہوں، مخلوق کو خوش کر رہا ہوں. اس لیے میرے دوستو بس یہ غم اٹھا لے، اسی طرح سے نظر بچانے میں تکلیف ہے، دل کو تکلیف ہے، لیکن جس دل کو اللہ کا پیار ملتا ہے، حلاوت ایمانی، حدیث شریف میں آیا کہ نظر بچانے پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ دل میں وہ مٹھاس عطا فرماتے ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں، علامہ ابن جوزی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نظر کے بچانے پر دل میں مٹھاس کیوں عطا کی؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ نظر بچانے میں دل کو تکلیف ہوتی ہے، دل میں کڑواہٹ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کڑواہٹ کو ایمان کی مٹھاس سے تبدیل فرما دیا، اس کا دل میں مٹھاس آ جاتی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے سائیں توکل شاہ بزرگ تھے، تھانہ بھون کے اندر انہوں نے کہا کہ مولوی جی جب میں اللہ کا نام لوں ہوں، سہارنپور کی بولی میرے مرشد سنایا کرتے ہیں، کہ مولوی جی جب میں اللہ کا نام لوں ہوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے. پھر قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم مولوی جی میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے. اور فرمایا ایسے یہ نہ سمجھنا کہ فرمایا جیسے تمہارا منہ مٹھائی کھا کر میٹھا ہوتا ہے ویسے ہمارا منہ اللہ کا نام لینے سے میٹھا ہو جاتا ہے. آج کیا بات ہے میرے دوستو، ہم کو عبادت میں لذت نہیں ہے، وہ لذت یہ نہیں جو نہ ہونے کی وجہ یہ ہے، وہ لذت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کا زہر کھاتے ہیں، گناہوں کا ملیریا، گناہوں کے بخار کی وجہ سے. کہ مسجد میں نماز بھی پڑھی، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، اللہ والوں کی صحبت بھی ہے، تبلیغ میں وقت بھی لگا رہے ہیں، ہر سال حج عمرہ بھی کر رہے ہیں، قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نظر بچاتے نہیں ہیں اور اپنے انوارات کو سڑکوں پر لٹاتے رہتے ہیں، روپیہ پیسہ کماتے ہیں، شلوار کی جیب میں دبا کر چھپا کر لے کر جاتے ہیں، پتا نہ چلے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جو ایمان کی کمائی کرتے ہیں، اس ایمان کی کمائی، اپنی ایمان کی کمائی سڑکوں پر گوائی، ایمان کی کمائی سڑکوں پر گوائی. بس یہ تقویٰ صحبت اہل اللہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور میرے مرشد کیا فرماتے ہیں کہ خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن تقویٰ پر سیاہی، اگر تمہارے دامن، اگر گناہوں کی وجہ سے دوبارہ دامن کالا ہو جائے، دل سیاہ ہو جائے، تو عاشق کا کیا کام ہے؟ تو عاشق اپنے آنسوؤں سے اس کو دھوتا رہتا ہے کہ اللہ والے جو ہے یہ اچھے اخلاق میں شمار ہے. کہ اگر اللہ والا جو بندہ جس کے دل میں اللہ کی محبت کی چوٹ لگتی ہے، اگر بر بنا بشریعت اگر کبھی وہ تقاضے سے مغلوب ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس تقاضے میں کی گٹر لائنوں میں گرا رہے گا، نہیں، بلکہ وہاں سے نکل کر اپنے آنسو سے سجدے گاہ کو تر کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا. بس یہی توبہ یہ اچھے اخلاق میں شامل ہے. اور اس توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ کثیر التوبہ، توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب اور اپنا دوست رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حرام لذت کو عائد کر پھر وہ بہانے بھی کہتا ہے، ارے صاحب میں کیا کروں، بس یہ ہو گیا تھا، میں کیا کروں، مجھ سے گناہ ہو گیا. نہیں میرے دوستو، اللہ کے جو باوفا بندے اگر وہ پھسل بھی جائیں تو تو وہ توبہ کر کے آنسو رو کر اللہ تعالیٰ کو منا کر پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوبیت کے دائرے میں واپس آ جاتے ہیں. جیسے اگر کوئی گٹر لائن میں گر جائے, گٹر میں گر جائے تو کیا اسی طرح سے رہتا ہے؟ نہیں, توبہ کر کے نہاتا ہے, صاف کپڑے پہنتا ہے اور دوبارہ پھر وہ جو ہے خوشبو لگا کر اور دوبارہ جہاں جانا ہوتا ہے وہاں چلا جاتا ہے. بس اسی طرح سے میرے دوستو, حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اور اٹھ کر چلے. اگر اللہ کی محبت کے راستے میں, تھوڑا نیچے ہو کے بیٹھو, اتنا لمبا آدمی ہے وہ پیچھے والوں کو نظر نہیں آتا. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں چلنا ہے, عزم کیا کہ میں اللہ کے قانون کو نہیں توڑوں گا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں بھی کروں گا, یہ عزم اور ارادہ کیا لیکن پھسل گیا, تو کیا توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے؟ امام اسفرائنی رحمت اللہ علیہ, امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں, امام اسفرائنی 30 برس تک دعا مانگی, کیا؟ یا اللہ مجھے معصوم بنا دیجئے. کیا دعا مانگی؟ یا اللہ مجھے معصوم بنا دیجئے. 30 برس کے بعد کعبہ شریف میں تھے, ان کو وسوسہ آیا کہ 30 برس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا. یہ وسوسہ آیا. میرے مرشد نے واقعہ سنایا کہ دل میں آواز آئی, اے امام اسفرائنی, امام غزالی کے استاد, میری طرف آنے کے دو رستے ہیں. ایک رستہ تو ہے وہ ان لوگوں کا جو ہر وقت باخدا رہتے ہیں اور ایک لمحہ ایک سانس مجھ کو ناراض نہیں کرتے, اور ایک رستہ ان کا ہے کہ اگر ان سے خطا اور گناہ ہوتا ہے تو توبہ کر کے ہماری محبوبیت کے دروازے سے آ جاتے ہیں. جب میں نے اپنی طرف آنے کے دو راستے رکھے ہیں تو تو ایک ہی دروازے کو کیوں پکڑتا ہے؟ تو توبہ کے دروازے سے کیوں نہیں آ جاتا؟ امام اسفرائنی رحمت اللہ علیہ سے کو آواز آئی کہ جب میری طرف آنے کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو تو توبہ کے دروازے سے کیوں نہیں آ جاتا؟ اگر تو اس سے گناہ نہیں چھوٹتے تو توبہ کو کیوں چھوڑتا ہے؟ اور اب توبہ کے لیے کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب التوابین, کہ توبہ کرنے والے ہماری محبوبیت کے دائرے سے ہم ان کو نکلنے نہیں دیتے. بس اگر گناہ کا دھبا لگ جائے تو اپنے آنسوؤں سے, اور اگر رونا نہیں آ رہا کہ جی ہمارا تو دل سخت ہے رونا نہیں آتا, تو دل کی سختی امام غزالی فرماتے ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. لہذا ایسے آدمی کو چاہیے کہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جو گناہ سے بچنے کا اہتمام اور فکر کرتے ہیں. تو ان کے دل میں جو اللہ کی محبت اور تعلق ہے, جب وہ ان کے دل کا اثر اس کے دل میں پڑے گا تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی اور اس کے آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے. لیکن مان لو اگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تو بھی میرے دوستوں نا امیدی نہیں ہے. مارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, سوئے تاریکی مرو خورشید آس, کہ اللہ کے اندھیروں میں مت جاؤ, اللہ تعالی کے قرب کے بے شمار آفتاب روشن ہے. اور کوئے ناامیدی مرو, امید ہاں ناامیدی کی طرف مت جاؤ, اللہ تعالیٰ کی امید کے بے شمار رستے کھلے ہوئے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر دیکھو, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مایوس نہیں فرمائیں گے. مایوسی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. نا امید مت ہو, گناہوں کے گناہ سے چھوٹتے نہیں ہیں. لگے رہے. حضرت خواجہ عزیز حسن مسعود رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پہ ہو کیوں تیری نظر, کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. اگر مان لو گناہ چھوٹتے نہیں ہیں تو عاشق توبہ کیوں چھوڑتا ہے؟ ایک آدمی بار بار گر جاتا ہے. اگر بچہ, آپ بتائیے, اگر کوئی بچہ, کسی آدمی کو دست کی بیماری لگی ہو, مان لو اس کو بار بار دست آ رہے ہیں, بیمار ہے, جب دست اگر نکل جائے, مان لو شلوار اس کی خراب ہو گئی, تو کیا وہ اسی شلوار میں وقت گزارے گا؟ فوراً دھوئے گا نا, دھوئے گا یا شلوار تبدیل کرے گا؟ تو بس میرے دوستو, اگر گناہ سے, مان لو گناہ کے دست لگے ہوئے ہیں, تو تقوی کا لباس تبدیل کرتا رہے, بار بار معافی مانگے تقوی کا لباس پہنتا رہے. اللہ تعالیٰ اس کو نیا نیا لباس عطا فرماتے رہیں گے. جس طرح سے ماں اپنے بچے کو اگر وہ بار بار پیشاب کرے بار بار بدلتی ہے, میرے دوستوں ماں کو محبت کرنا تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا, اللہ تعالیٰ بھی اپنے دوستوں کو وہ بچے جو اللہ کی محبت کے راستے میں بار بار گر جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں, روتے ہیں, چلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیا نیا تقویٰ کا لباس عطا فرماتے رہتے ہیں. ان کو نا امید نہیں چھوڑتے اور بے سہارا نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ. لہذا روگا کر نیا لباس اللہ تعالیٰ سے حاصل کرے. جیسے بچہ ہوتا ہے نا, بچہ, میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو جب بچہ پیشاب کرتا ہے تو جیسے ہی پیشاب کرتا ہے رونا بھی شروع کر دیتا ہے. وہ روتا کیوں ہے؟ وہ روتا اس لیے تاکہ ماں مجھے ڈانٹے نہیں اور مارے نہیں, اس لیے روتا ہے وہ. لیکن ماں کیا کرتی آتی ہے, ایک تھپڑ لگاتی ہے, نالائک الو کہیں کا, تیرے باپ کی نوکر ہوں میں کیا؟ لیکن کیا کہتی ہے, بتاتی کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں بتایا تو نے, ہر جگہ تو موتا رہتا ہے اور ہٹتا رہتا ہے, دس دفعہ گئے جب پیشاب آئے تو مجھے بتانا. ماں کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ اور تھپڑ بھی لگاتی ہے. اور بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ مار کھاتا ہے, روتا ہے اور ماں کے سینے میں گھستا ہے اور گود میں گھستا ہے. تو کیا ماں جس اللہ نے ماں کو محبت کر رہے محبت ڈال دی, وہ ماں بھیا نماز بعد میں پڑھنا یا باہر پڑھ لیں یا جا بیان ہو بعد میں پڑھ لیجئے گا, وقت دیا جائے گا سنت کے لیے. وہ ماں جب بچے کو مارتی ہے ماں کے بچہ اندر گھستا ہے, لیکن ماں کے دل میں جو محبت ڈالی ہے وہ ماں اپنے بچے کو دھلاتی کہ نہیں دھلاتی, یا ایسے ہی چھوڑ دیتی ہے مار کر؟ نالائق بولتی جاتی ہے اور یہ بھی کہتی جاتی ہے, لیکن اس بچے کو لے کر غسل خانے کی طرف بڑھتی بھی رہتی ہے, لیٹرین جائے گی, اس کی گندی چڈی اتارے گی, اس کو دھلائے گی, صابن سے لگائے گی, نہلائے گی, پھر پاؤڈر لگائے گی, پھر اچھے کپڑے پہنائے گی, اس کو تل لگائے گی, سرما لگائے گی, پھر اس کا چما بھی لے گی, سینے سے بھی لگائے گی. ماں کو محبت کرنا کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے نا. ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایتاً, ماں درارا مہر من آموختم, اے دنیا والو ماں کو محبت, تم ماں کی محبت پر ناز کرتے ہو نا کہ میری ماں مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے, لیکن ماں کو محبت کرنا سکھایا کس نے؟ ماں درارا مہر من آموختم, ماں کو محبت کرنا وہ تو میں نے سکھایا ہے. اگر ماں کے دل میں محبت نہ ہو تو ماں اپنے بچے کو کاٹ کر کھا جائے. لیکن کیا بات ہے, ایسی محبت ہے کہ اگر رات کو بچہ پیشاب کر دے تو وہ ماں کیا کرتی ہے, اسے بدلتی ہے اور خود گیلی جگہ پر سوتی ہے اور بچے کو سوکھی جگہ پر سلاتی ہے. کیا محبت ہے! تو معرومی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرض کر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جن ماں کو محبت کرنا میں نے سکھایا تو ماں کی محبت پر ناز کرتے ہو, تو جو ہوا شمع کہ منا فروختم, ارے آخرت میں میری جب میری محبت کی شمع میری رحمت کی شمع جل جائے گی تو کیا عالم ہوگا اس کا. تو میرے مرشد نے فرمایا اسی طرح سے جب بچہ پیشاب کر کے روتا ہے تو ماں اس کو تھپڑ لگاتی ہے, لیکن اس کو دھلاتی ہے, نہلاتی ہے, غسلاتی ہے, پاؤڈر لگاتی ہے, صاف ستھرے کپڑے پہناتی ہے, پھر اس کا پیار بھی لیتی ہے, سینے سے بھی لگاتی ہے, پھر کہتی ہے دیکھ بیٹا آئندہ پیشاب نہ کرنا. فرمایا اسی طرح سے بچے سے سبق سیکھو, جب بچہ پیشاب کرتا ہے تو روتا ہے, فرماتے اسی طرح سے بچے سے سبق سیکھو, اے بندے جب تم سے گناہ ہو جائے وہاں سے آگے مڑ پت رونا شروع کر دے. بچہ جہاں پیشاب کرتا ہے وہاں سے بڑھتا نہیں ہے آگے, وہی کھڑے کھڑے رونا شروع کر دیتا ہے. دادا فرماتے ہیں کہ اے بندے جب تجھے گناہ نہ فرمانی ہو تو ہمیں آگے مت پڑ, رونا شروع کر دے, وہی رونا شروع کر دے. تھوڑا سا جھاپڑ اللہ تعالیٰ بھی لگائیں گے کہ نالائق نافرمانی کرتا ہے, لیکن جیسے ہی رونا شروع کرے گا اس کے آنسو نکلیں گے, بس وہ آنسو اللہ تعالیٰ کی دربار میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارگاہ میں اتنی قیمت ہے کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مملکت میں جا جس مملکت میں جو چیز نہیں ہوتی باہر ملک سے منگوائی جاتی ہے اس کی قدر زیادہ کی جاتی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عالم جبروت میں، اللہ تعالیٰ کے عالم لاہوت میں، اس میں اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح پڑھنے والے فرشتوں پہ ہیں، لیکن گناہگاروں کی گناہ پر معافی مانگ کر آنسو جو نکلتے ہیں وہ آنسو وہاں پر نہیں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ان آنسو کی بڑی قیمت رکھتے ہیں. لہذا حدیث شریف میں آتا ہے، معرومی فرماتے ہیں، اس حدیث شریف کو شیر کے اندر فرماتے ہیں کہ برابر می کنت شاہ مجید، کی برابر می کنت شاہ مجید، کہ وہ گناہگار کے آنسو جو گناہگار اپنے گناہوں پر معافی مانگ کر وہ آنسو گراتا ہے تو اس آنسو کی قیمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آنسو کو کیا کرے گا، برابر تولے گا. کس کے؟ اشک را در وزن، اشک را در وزن با خون شہید، شہید کے خون کے برابر اس آنسو کو تولے گا. کیا قیمت ہے اس کیا؟ یہ معمولی آنسو نہیں ہے میرے دوستو. بس وہ آنسو نکلتا ہے وہ بندہ رونا شروع کرتا ہے، بس اللہ تعالیٰ بھی وہ جو گناہوں کی سیاہی اس کے دل پر لگتی ہے اللہ تعالیٰ اس سیاہی کو دھوتے ہیں اور اس کو پیار کرتے ہیں، آغوش رحمت اور آغوش محبت میں لے لیتے ہیں اور اپنی محبوبیت کا تاج اس کے سر پر رکھتے ہیں، اپنی محبوبیت کا چمہ بھی عطا فرماتے ہیں. اور ایسا چمہ ہوتا ہے کہ میرے مرشد فرماتے ہیں از لبے نادیدہ خود بوسہ رسید، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ ہونٹ جو دکھائی نہیں دیتے ان ہونٹوں سے سینکڑوں چمے ملتے ہیں. اور من چے گویم روح چے لذت کشید، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ میری روح اللہ کے پیار کا، اللہ کے قرب کی کیا لذت اور مزے اٹھا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو عطا فرماتے ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی توبہ کرنے والوں کو اپنی محبوبیت کے دائرے سے باہر نکلنے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، کہ جب تک میرا بندہ توبہ کرتا رہے گا میں اس کو اپنی محبوبیت کے دائرے سے نکلنے نہیں دوں گا. اب توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ نام ہے چار، توبہ قبول ہوتی ہے چار شرطوں سے. نمبر ایک، ان یقلع عن المعصیہ. امام محی الدین ابو زکریا نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا؟ اپنی شرح مسلم شریف کی شرح میں جو ان کی کتاب ہے، کہ توبہ کیسے قبول ہوگی؟ چار شرطوں سے توبہ کرنے کا طریقہ. نمبر ایک، ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے الگ ہو جائے. جیسے ٹی وی چل رہا ہے وہاں سے ہٹ جائے، عورتوں کو دیکھ رہا ہے نظر نیچی کر لے، داڑھی منڈا رہا ہے اس سرے کو داڑھی سے دور کر لے، حرام کھاتا ہے حرام کی کمائی چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا یہ گناہ سے الگ ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ بدنظری کر رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے توبہ توبہ توبہ، استغفراللہ استغفراللہ توبہ توبہ. کیا زمانہ آ گیا کہ لو عورتیں کیسی بے پردہ گھوم رہی ہیں، دیکھے بھی جا رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مولوی کو بھی دکھاتے ہیں، مولوی صاحب دیکھیے تو استغفراللہ کیا زمانہ آ گیا. اور عجیب ہے تو ٹی وی کے بارے میں کہتے ہیں ٹی وی، ارے مولانا صاحب اللہ کی پناہ، توبہ توبہ توبہ، میں نے خود اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا ٹی وی پہ ایسے گندے پروگرام آتے ہیں، اللہ اللہ توبہ توبہ توبہ، اور دیکھنا نہیں چھوڑ رہے. کہہ بھی رہے ننگے پروگرام آ رہے گندے پروگرام آ رہے اور دیکھنا بھی نہیں چھوڑ رہے. مولانا صاحب اصل میں ہم کچھ نہیں، صرف خبرنامہ دیکھتے ہیں، ٹی وی پر ہم صرف خبریں دیکھتے ہیں. تو بھائی خبریں دیکھی جاتی ہیں یا سنی جاتی ہیں؟ تو دیکھنے کی کیا چیز ہے؟ جو دیکھنے کی چیز ہے نا اسی کو تو شاعر نے کہا کہ تو چیز بڑی ہے مست مست، شاعر نے اسی کو کہا نا کہ تو چیز بڑی ہے مست مست. تو کیا دیکھ رہا ہے؟ خبرنامہ دیکھ رہے ہیں. اور جو خبر میں نامے میں عورت ہے، اب کہیں جی ٹی وی دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ بھائی نامحرم عورت کو دیکھنا جائز ہے، اس کی تصویر دیکھنا جائز ہے، اگر دریا پر اس کی شکل آ رہی ہو دیکھنا جائز ہے. تو جب وہ جو خبریں پڑھ رہی ہے تو مرد عورت کو دیکھ رہا ہے، گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور عورت حجین صاحبہ، حجین صاحبہ ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی ہوئی ہے اور حجین صاحبہ کو کشتی دیکھنے کا بڑا شوق ہے اور فٹ بال کی بھی، کرکٹ کا ورلڈ کپ دیکھنے کا تو بڑا شوقین ہے. اور یہ شوق تو اللہ پناہ میں رکھے، اچھے اچھے لوگوں کو داڑھی رکھنے والوں کو بھی ہے کہ حافظ قرآن ہے، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور تبلیغ میں چلے چل رہے ہیں، ہر سال حج و عمرہ بھی ہے، لیکن کرکٹ دیکھنے کے بڑے شوقین ہیں، کرکٹ نہیں چھوڑتے. ایسے ہی ایک آدمی تھا نا، ایک صاحب تھے، وہ مدرسے میں پڑھتے تھے، ابھی ابتدائی درجہ تھا، لیکن فلمیں دیکھنے کے بڑے شوقین تھے. تو ایک مرتبہ رومال لپیٹ کر سینما پہنچ گئے فلم دیکھنے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں جو ویٹر تھا ویرا، وہ آیا اور اس نے ایک برگر دیا اور پیپسی دی، یہ لیجیے جناب آپ کا آرڈر. اس نے کہا نہیں نہیں میں نے تو آرڈر نہیں دیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں جناب آپ کا آرڈر آیا، یہ لیجیے. انہوں نے کہا بھائی میں نے تو آرڈر نہیں دیا. تو پیچھے سے آواز آئی، امام صاحب لے لیجیے میں نے بھجوایا ہے. تو عجیب ہے عالم ہے کہ نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں لیکن ٹی وی دیکھنا نہیں چھوڑتے. لہذا مقتدی کو کہتے ہیں نماز سے پہلے، عشاء کا ٹائم ہے، دیکھو نماز پڑھا کے میں تمہارے گھر آؤں گا. ذرا آج کرکٹ ورلڈ کپ کا خاص میچ چلا نا انڈیا اور پاکستان کا، میں بھی دیکھنے آؤں گا. اب وہ بھی گھر جا کر کہتے ہیں جلدی سے کباب بریانی بنا لے، امام صاحب تشریف لا رہے ہیں، بڑی گھر میں برکت ہو جائے گی. تو میرے پیارے دوستو، گناہ سے علیحدہ ہو جائے، ٹی وی کو گھر سے نکالے. یاد رکھنا یہ ٹی وی کا جو دیکھنا، جب مرد کا عورت کو نہیں دیکھ سکتا، عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتا، اور ٹی وی پر کیا ہے، کیا جب کوئی عورت آتی ہے تو صوفی صاحب نظر نیچی کر لیتے ہیں کیا؟ جی ہم تو اتنے تقوی سے ٹی وی دیکھتے ہیں، مجال نہیں کہ دیکھیں. جب عورت آتی ہے سر نیچے کر لیتے ہیں، پھر شاہد آفریدی کی طرف چھکے دیکھتے ہیں ہم تو، اور حجیب صاحبہ ہاتھ میں تسبیح ہے وہ بھی ٹی وی دیکھ رہی ہے، اور کشتی دیکھ رہی ہے، کشتی ننگی ٹانگے، اور ساتھ میں تبصرے بھی کرتی ہیں، مار بدماش کو، مار مار، ذرا زور سے مکہ مار. یہ حجیب صاحبہ ہیں. تو میرے دوستو، گناہ سے الگ ہو جائے، یہ پہلی شرط ہے. اور ٹی وی کا کیا کرے، وہ جی ہم نے گھر میں رکھا ہے دیکھتے نہیں ہیں، صرف ہم جو ہے کپڑا ڈال کے رکھا ہوا ہے، ہم کوئی نہیں دیکھتا، اور ابا جان کو پتا نہیں ہے، جب وہ چلے پہ جاتے ہیں ان کی اولاد گھر میں ٹی وی چلا کر دیکھ رہی ہوتی ہے، ابا جان دکان پہ اور کام پر جاتے ہیں ان کی اولاد گھر میں ٹی وی چلا رہی ہوتی ہے، اور وہ بڑے خوش ہیں، جی ہم نے تو ٹی وی کو بند کر کے رکھا ہے. اس کو واپس کرے، جس سے خریدا اسی کو واپس کرے. اور اگر حوصلہ ہو تو اعلان کرے محلے والوں کو جمع کر کے کہ آؤ بت شکن کی، بت شکن کو اور بمباری سنساری کی جائے گی. اتنی ہمت ہو تو یہ بڑا اچھا کام ہے کہ پتھر مار مار کے سنسار کر دے اس کو. لہذا گناہ سے الگ ہو جائے، داڑھی کاٹتا ہے داڑھی کو کاٹنا چھوڑ دے. اور یہ جو مونچھیں ہیں، مونچھوں کا مسئلہ ہے کہ وہ مونچھ جو اوپر کے ہونٹ کے اس کنارے پر آ جائے وہ بڑی مونچھیں ہیں، اور گناہ ہے یہ بڑی مونچھیں رکھنا. اور افضل کیا ہے، افضل یہ کہ مونچھوں کو باریک کرے، یہ مونچھیں اصل ہے. مونچھیں رکھنا یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ مونچھوں کو باریک کرنا دراصل یہ سنت ہے جو صحابہ کا، انبیاء علیہ السلام کا، صحابہ کا، اولیاء اللہ کا، علماء کا طریقہ ہے. گناہ سے الگ ہو جائے، عورتوں کو دیکھ رہا ہے نظر نیچی کر لی، یا وہاں سے بھاگے وہاں سے. ایک ہو گئی نا شرط توبہ کی، نمبر دو ایندما آ رہی ہے اس پر ندامت بھی ہو. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، صبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم التوبہ، کہ توبہ تو نام ہی ندامت کا ہے، التوبہ تو ہی الندامہ، توبہ تو نام ہی ندامت کا ہے. دل میں دکھن آ جائے، آہ نکل جائے کہ میں نے اپنے مالک کو کیوں ناراض کیا، میں نے اپنے محسن مالک کو ناراض کیا. یہ توبہ کی دوسری شرط ہے، ندامت بھی ہو، کیونکہ ندامت بازوں کو نہیں ہوتی، گناہ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. مثلاً کسی عورت کو چھیڑ رہے ہیں، پکڑے گئے، آپ خوب ڈنڈے پڑ رہے ہیں، ٹھکائی ہو رہی ہے، جوتے پڑ رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں ہر طرف سے، مارو بدماش کو، دب تیری بدماش کی، مارو سالے کو، ایسی آوازیں آتی ہیں نا جب کسی کے جوتے پڑتے ہیں. لیکن وہ دل میں کہہ رہا ہے بھائی یار غلط پکڑے گئے، آئندہ ذرا سیٹنگ صحیح کروں گا، خط دیا تھا ابا کو مل گیا، پکڑے گئے آج تو، آئندہ ذرا صحیح مس کال دوں گا، غلط نمبر ڈائل ہو گیا. تو میرے دوستو یہ کیا ہے، ندامت نہیں ہے نا، یہ توبہ قبول بھی نہیں ہے. دو ہو گئی. نمبر تین, یازم عزمن جازمن اللہ یعود الی مثلی ابدا, پکا وعدہ ارادہ کرے, عزم جازم کرے آئندہ یہ نافرمانی کی حرکت نہ کروں گا. دل میں یہ ٹھان لے, جان لے اور مان لے, عزم کر لے. اب شیطان کان میں وسوسے ڈالے گا, ہاں ابے بڑے دیکھے تیرے جیسے, اور تجھے بھی دیکھا ہے, تو نے بار بار وعدہ کیا, بار بار ارادہ کیا, پھر توڑ دیا, پھر دوبارہ داڑھی منڈا لی, پھر دوبارہ جو ہے عورتوں کو دیکھتا ہے, پھر فلمیں دیکھتا ہے تو, اور بھابھی سے پردہ نہیں, بار بار تو نے کہا بھابھی سے پردہ کروں گا, پھر دوبارہ بھابھی کو چابی لگا دی جا کر, تیرے وعدے دیکھے. تو یہ وسوسہ ہے میرے دوستو. وہ کیا شیطان کہتا ہے, تیری توبہ قبول نہیں ہوگی, وسوسہ ڈالتا ہے. تو میرے دوستو یہ وسوسہ ہے, اور اس نے ارادہ کیا ہے, وسوسے سے ارادہ نہیں ٹوٹتا, بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. میرے مرشد فرماتے ہیں مدد مانگے کہ اللہ میں بار بار توبہ کرتا ہوں, بار بار ارادہ کرتا ہوں, میرا وعدہ میرا ارادہ یہ ٹوٹ جاتا ہے, یا اللہ آپ میری مدد فرما دیجیے. تو میرے دوستو جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دیں گے. تین شرطیں ہو گئی. نمبر چار شرط توبہ کی, اگر کسی کا مال لیا ہے واپس کرے, بہنوں کی وراثت دی دی اس کو واپس کرے, اگر کسی کا موبائل اٹھا لیا, یہ بیماری آج کل بہت عام ہے کہ کوئی رشتہ دار اس نے موبائل رکھا, بس موبائل غائب کر لیا, اب قسمیں کھا رہے ہیں, خدا کی قسم میں نے نہیں لیا, قرآن پہ ہاتھ رکھوا لو, عجیب عالم ہے. رشتہ داروں کا کوئی آدمی غلطی سے اگر وضو خانے میں موبائل بھول جائے, اس لیے کسی نے پوچھا یار جنت اتنی بڑی ہوگی کیسے پتا چلے گا ہمیں کہ جنت میں پاکستانی لوگ کہاں رہتے ہیں, یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو اس نے کہا گھبرانا مت, جہاں پر گلاس زنجیروں سے بندھا ہوا ہو سمجھ لینا پاکستانی وہی رہتے ہیں. تو میرے دوست اگر ہمارا کیا عالم ہے, ہمارا ایمان کا یہ حال ہے, اگر مسلمان کوئی ہمارا بھائی موبائل بھول جائے تو وہ بالکل بھول ہی جائے, بس وہ موبائل ہم واپس نہیں کریں گے پھر, اور پھر توبہ کریں گے, اللہ معاف کر دیجئے, اے میں موبائل نہیں چکاؤں گا, کسی کا موبائل لوں گا, یہ اللہ میں یہ موبائل مجھے اچھا لگ رہا ہے, ذرا یہ لیٹسٹ والا ہے یہ رکھ لوں, میں وعدہ کرتا ہوں اللہ میں آئندہ کبھی موبائل نہیں چراؤں گا. تو یہ توبہ قبول نہیں ہے میرے دوستوں. اگر کسی کا مال لیا ہے, مال چرایا ہے, جھوٹ سے مال لیا ہے, وعدہ کر کے وہ مال نہیں لگایا کہ میں مال یہ لگاؤں گا, یہ لاکھ چلے لگا رہے, لاکھ توبہ کر لے, لاکھ حج و عمرہ کر لے, زمزم سے نہا لے, زمزم پی لے, لیکن اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے, یہ اللہ والا کبھی نہیں بن سکتا جب تک مال واپس نہ کرے گا, جب تک بہنوں کی وراثت نہ دے گا. اس لیے میرے پیارے دوستو شہید کتنا بڑا درجہ ہے شہادت کا, لیکن اگر اس کے ذمے قرضہ ہے تو قرضے کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے یہ نہیں کہ قرضہ لے کر شہید ہونے چلا گیا, قرضہ لیا اور شہید ہونے چلے جائے کہ چلو بھائی قرضہ لے کر بھاگ گئے تبلیغ میں چلا لگانے کے لیے کہ اللہ کے راستے میں چار مہینے کے چلے چلو تاکہ قرض خواہ میرے پیچھے نہ آ سکے, یا بزرگوں کی جوتیوں میں جا کر بیٹھ گئے. ایسا نہیں میرے دوستو, واپس کرے. مان لو اگر کمزور ہے نہیں دے سکتا, اس سے کہے بھائی مہربانی ہوگی مجھے وقت دے دو, میں کمانے کی فکر کروں تو میں ضرور دوں گا. اور اگر کوئی آدمی ایسا کمزور ہو اس کے اور اس میں قوت ہو, اس کو چاہیے وہ وقت دے دے کہ بھائی ٹھیک ہے اچھا تم کما کر مجھے دے دینا, آسانی دے دے اپنے مسلمان بھائی کو. لیکن کسی کا مال لے کر بھاگے نہیں. اسی طرح ماں باپ کو ستایا, ماں باپ سے بدتمیزیاں کرنا, یہ آج کل ایک عجیب عام بن گیا. تمہیں کیا پتا زمانہ کہاں جا رہا ہے. بیویوں کی پٹائیاں کرنا اور اس کو غیرت سمجھنا. اور بیویوں کی پٹائی کیا, آج کل تو بغیرتی کا یہ عالم ہو گیا, لوگ بھائی کی بیویوں کو مارتے ہیں جس سے پردہ ہے, جس کو دیکھنا حرام ہے, اور اس کی ڈنڈے سے پٹائیاں لگا رہے ہیں کہ مجھے کھانا کیوں نہیں دیا. یہ بغیرتی ہے بالکل. بیویوں کو مارنا اور اس کو غیرت سمجھنا, یہ بغیرتی کا اعلیٰ مقام ہے. چاہے اس کو کوئی بغیرت سمجھتا رہے. اب اگر کوئی بھنگی اگر پخانا سن کر کہتا ہے آہ کیا خوشبو ہے, بریانی کی لینڈ نکلی ہے, قورمے کی لینڈ ہے, چکن کڑھائی کی, اب وہ بھنگی کا ناک کا قصور ہے؟ لہذا اگر کوئی بیویوں کی پٹائی کر کے اس کو غیرت سمجھتا ہے تو یہ اعلیٰ درجے کا بغیرت ہے. اس لیے جس کو گالی دی اس سے معافی مانگے, اور جس کو ستایا اس سے معافی مانگے, ماں باپ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لے. بیویوں سے کو مارا ہے ان سے بھی معافی مانگ لے، کیونکہ قیامت کے دن پتہ نہیں چلے گا کون کہاں جا رہا ہے. اس لیے میرے دوستوں، یہ توبہ کی چار شرطوں کے ساتھ، پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو توبہ چار شرطوں کے ساتھ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی گردن سے غلامی کا توب نکال کر اس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج سجا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، ہر گناہ سے توبہ اور ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری جانوں میں اپنی محبت کا وہ مزہ گھول دے کہ ہر لمحہ سانس اللہ کو راضی اور خوش کرے. ایک بات اور یاد آئی کہ آج کل بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے، وہ جو خواب مشہور ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ کے خواب میں فرمایا کہ امت پر عذاب آنے والا ہے، تو 70,000 مرتبہ سورہ شمس پڑھو اور آیت کریمہ پڑھو. تو میرے دوستوں، امت پر عذاب اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ ہم نے سورہ شمس نہیں پڑھی، یہ عذاب نہیں ہے. عذاب آنے کی جو وجہ ہو سکتی ہے وہ صرف گناہ ہو سکتی ہے. لہذا سورہ شمس پڑھی اور سود کھانا نہیں چھوڑا، سورہ شمس پڑھ لیں اور ماں باپ کو بھی ستا رہے، سورہ شمس پڑھ لیں داڑیوں کو بھی منڈا رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین روزانہ 1,25,000 مرتبہ پڑھ لیں لیکن جھوٹ بھی بول رہے، گالیاں بھی دے رہے، گندے اخلاق بھی ہیں اور شلوار ٹخنوں سے نیچے بھی ہے اور جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھتے. رات کو آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا، صبح فجر کی نماز چھوڑ دی. تو میرے پیارے دوستو، پھر یہ سورہ شمس کا وظیفہ ہمارے کام نہیں آئے گا. وظیفہ وہ کام آئے گا جو گناہوں کو چھوڑ کر کیا جائے. اگر گناہوں کے ساتھ وظیفے کی خوشبو لگائی، گناہوں کے پخانے کے ساتھ وظیفے کی خوشبو لگائی، تو وہ وظیفے کی خوشبو اثر نہ کرے گی. اس لیے وظیفہ چاہے تھوڑا پڑے لیکن گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے. میں یہ وظیفہ پڑھنے کو منع نہیں کر رہا، لیکن گناہ چھوڑنا یہ زیادہ اہم ہے وظیفہ چھوڑنے سے، وظیفہ پڑھنے سے. لہذا اللہ کی نافرمانی گناہ چھوڑے. اب ہمارا یہ عالم ہے، ہم گھر بناتے ہیں، جو حکومت نے جتنا حصہ کہا، ہمارا عالم ہے کہ ایک ایک دو دو فٹ گھر آگے بنا رہے اور بڑے مزے سے خوش ہیں. او جی ہم نے تو زمین لی، زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، بڑے خوش ہیں. ایک انچ اگر زمین کسی کی لے لی تو یہ آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا. اگر سڑک بنانے کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں ناظم صاحب سڑک ہی نہیں بنا کے دیتے، اور ناظم اگر سڑک بنا دے تو لوگ مشینوں سے ساری کھدائیاں کرتے پھرتے، اور مشینوں سے سارا خراب رستہ روک لینا، اور ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، اتنی بڑی بڑی داڑھی بھی ہے، سر پر پگڑیاں بھی ہیں، اور ہاتھ میں تسبیحاں چل رہی ہیں، چلا لگائیں گے سب کام فارغ ہو جائے گا، بس اللہ کے راستے میں نکلو وہ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو میرے دوستو ایسا نہیں ہے، گناہ چھوڑنے ہوں گے. چلے کی لذت، چلے کا مزہ، تبلیغ کا مزہ اس وقت ملے گا جب گناہ نافرمانی چھوڑے. چلے کی برکات سے اس وقت مالا مال ہوگا جب گناہ چھوڑے گا، ورنہ فضائل اعمال اور چلا یہ ہمیں بچا نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. اس لیے اللہ کی نافرمانی چھوڑنا یہ زیادہ اہم، زیادہ ضروری ہے. آج ہم دیندار کہلاتے ہیں لیکن ہمارے گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے. بھابھی سے پردہ ہے، ہم پردہ نہیں کرتے. سالی سے پردہ ہے، ہم پردہ نہیں کرتے. چچی ممانی سے پردہ ہے، اور خالہ پھوپھی ماموں کی بیٹیوں سے پردہ ہے، ہمارے یہاں کا اہتمام ہی نہیں ہے. گھروں میں ٹی وی بھی رکھا ہوا ہے. اس لیے میرے دوستوں، گناہ چھوڑنا یہ زیادہ اہم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابی و بارک وسلم. یا اللہ ہم سب کو تقوی کی حیات عطا فرما، اپنے دوستوں کی حیات عطا فرما. یا اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. 100% ہم سب کو اپنا وفادار اور سچا فرما بردار بنا. یا اللہ ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی گندگی سے پاک فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت عطا فرما. یا اللہ اللہ والوں کی محبت عطا فرما، علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، اور گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما. یا اللہ ہماری عبادات سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری توحید کو کامل فرما، ہمارے ایمان اور یقین کو کامل فرما، ہمارے معاملات شریعت و سنت کے مطابق بنا دیجئے. یا اللہ ہماری معاشرت اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما. ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہم سب کو 100% اپنا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ تعالیٰ جو ہمارے ملک میں بدامنی ہے، بے چینی، بے سکونی ہے، بجلی کی پریشانی ہے اور جو پریشانی ہے، یا اللہ اس کو عافیت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ تعالی ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں امن اور چین اور سکون عطا فرما، دلوں میں جو رنگ و نسل کا اور تعصب کا جو زہر ہے اس کو اپنی محبت سے تبدیل فرما، اور ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو عافیت دارین عطا فرما، شریعت و سنت کے مطابق اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے۔ تمام نیک ارادوں میں ہم سب کو بامراد فرما، اور جملہ مقاصد حسنہ میں ہم سب کو کامیاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔